الرحمن الرحيم.
جب میں اپنے استاد کے ساتھ مل کر اپنی تحقیق کے عناوین اور دیگر موضوعات کو مرتب کر رہی تھی تو انہوں نے تجویز دی کہ میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران کی ڈپلومیسی کے بارے میں بھی کچھ تحقیق کروں. اس سلسلے میں میری تحقیقات کے دوران جس پہلے نقطے نے اپنی جانب میری توجہ مبذول کرائی وہ یہ تھا کہ کس طرح ایران کے خارجہ پالیسی کا آئیڈیل جو پہلوی دور حکومت میں مشرقی اور مغربی بلاک سے متاثر تھا اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد نہ مشرق نہ مغرب صرف اسلامی جمہوریہ کے نعرے میں تبدیل ہو گیا. اس مقصد کے لیے پہلے مجھے ڈپلومیسی لفظ اور اس کے مفہوم کے بارے میں تحقیق کرنی پڑی، لہٰذا میں نے ڈپلومیسی کا مفہوم جاننے کے لیے مطالعہ شروع کیا. ڈپلومیسی لفظ کے موجودہ مفہوم کا استعمال 18ویں صدی کے اواخر میں شروع ہوا. اس زمانے میں یہ لفظ حکومتوں کی جانب سے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی اجازت رکھنے والے افراد کے پیشے کے لیے استعمال کیا جانے لگا. ان افراد کو ڈپلومیٹ کہا جاتا تھا. دوسرے الفاظ میں غیر ملکی حکومتوں کے سلسلے میں حکومت کی خارجہ پالیسی کے نفاذ کے طریقہ کار کو ڈپلومیسی کہا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ڈپلومیسی کے اور زیادہ واضح معنی بھی ہیں اور وہ خارجہ پالیسیوں کی تدوین اور ان کے نفاذ سے عبارت ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپلومیسی اور خارجہ پالیسی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، کیونکہ ڈپلومیسی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ دیگر حکومتوں کے ساتھ خارجہ تعلقات سے متعلق مسائل کو مذاکرات یا کسی بھی پرام طریقے سے حل کرنے کی روش کو ڈپلومیسی کہتے ہیں. اور اس تعریف میں خارجہ پالیسی کی تدوین اور نفاذ دونوں شامل ہیں. بنا بری ڈپلومیٹک تعلقات خارجہ پالیسیوں کے نفاذ کا ذریعہ ہیں. اسلامی انقلاب اپنی انقلابی ماہیت کے سبب عالمی امپیریلزم اور سامراج سے نظریاتی لحاظ سے مقابلہ کر رہا تھا. دوسری طرف اس انقلاب کے اسلامی اہداف کمیونسٹ نظام سے بھی بنیادی اختلاف رکھتے تھے. اسی وجہ سے ایران میں آنے والے نئے انقلاب کی خارجہ پالیسی دنیا کے دونوں اصلی بلاکوں سے مقابلے پر مبنی تھی، اور اس بات نے اسلامی انقلاب کو ایک الگ ہی خصوصیت عطا کر دی تھی.
اسلامی جمہوریہ ایران کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ در حقیقت اس ملک میں ایک بنیادی تبدیلی آئی تھی، یعنی اس ملک میں ایک انقلاب آیا تھا اور وہ بھی اسلامی انقلاب. بنابراین بڑی فطری بات تھی کہ خارجہ پالیسی کے شعبے میں تمام اصولوں اور اقدار میں بھی تبدیلی آئی. حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نظریات پر مبنی اس بنیادی نعرے یعنی نہ شرقی نہ غربی جمہوریہ اسلامی کی بنیاد پر ہم نے عالمی نظام میں ایک نظریہ پیش کیا جس کا نام اسلامی جمہوریہ ایران تھا. اس طرح سے ہم نے دو بلاکوں میں تقسیم شدہ دنیا میں مشرقی افکار پر بھی خط بطلان کھینچ دیا کہ اس وقت سوویت یونین دنیا کی دو بڑی طاقتوں میں سے ایک تھا۔ اسی طرح سے ہم نے مغربی افکار پر بھی خط بطلان کھینچ دیا اور اسلامی جمہوریہ ایران کے نام سے ایک نیا نظریہ پیش کیا۔ یوں ایران میں مغربی بلاک، بلکہ واضح الفاظ میں امریکہ سے مکمل وابستگی پر مبنی خارجہ پالیسی کو پوری طرح سے بدل دیا اور مشرق یا مغرب کی دونوں بڑی طاقتوں سے کسی بھی طرح کی وابستگی اور انحصار کے بغیر ایک مستقل خارجہ پالیسی مرتب کی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی بالکل نئی تھی اور اس شعبے میں کام کرنے والے افراد کو اس میدان میں کوئی تجربہ نہیں تھا یا بہت کم تجربہ تھا، کیونکہ خارجہ پالیسی کے شعبے میں دسیوں برسوں سے کام کرنے والے اور کہنا مشق افراد سے ہم کام نہیں لے سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ افراد ایک خاص طرز فکر کے حامل تھے اور اپنے انہی افکار کے ساتھ انہوں نے خارجہ پالیسی کے شعبے میں کام کیا تھا۔ بنابراین ہمیں انقلابی تاہم نہ تجربہ کار افراد کے ساتھ کام کرنا تھا۔ یہ وہ افراد تھے جنہیں گرچہ ڈپلومیسی کا تجربہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے انقلابی مکتب فکر سے تعلیم حاصل کی تھی اور اسلامی انقلاب کے دوران بہت زیادہ جد و جہد کی تھی، ایزائیں جھیلی تھیں اور جیل گئے تھے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد خارجہ پالیسی کے شعبے کی کایا پلٹ ہو گئی اور انقلاب سے پہلے دوسرے ملکوں میں جتنے بھی سفیر تھے انہیں ہٹانا پڑا۔ اسی طرح وزارت خارجہ میں موجود بہت سے افراد کو بھی نکالنا پڑا، جس کے بعد ایک نئی ٹیم نئے نظریات کے ساتھ آئی۔ اس طرح سے اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی ایک نئے طرز پر استوار ہوئی۔
چرخش تمام عیار بود۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسلامی انقلاب کی تشکیل کے مرحلے میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اور ان کے نظریات کی بنیاد پر یہ نعرہ، یعنی نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی سامنے آیا اور آگے چل کر ہماری خارجہ پالیسی میں ایک ناقابل تغییر اور بنیادی اصول میں تبدیل ہو گیا اور ہمارے آئین میں بھی اصول کے طور پر درج ہوا۔ اس نعرے کی اہمیت اس وقت اور زیادہ اجاگر ہوگی جب ہم اس وقت کے حالات پر نظر ڈالیں گے۔ اس وقت دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جس نے مشرق کی بڑی طاقت یا مغرب کی بڑی طاقت سے ایک طرح کی بیعت نہ کر رکھی ہو۔ اس وقت ان طاقتوں نے جس طرح کے سیاسی اور تشہیراتی حالات بنا رکھے تھے، ان میں اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی ملک اس طاقت یا اس طاقت سے کسی بھی طرح کی وابستگی رکھے بغیر زندہ بھی رہ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اسی زمانے میں یہ نعرہ سامنے آیا اور روز بروز اس نے اہمیت کو مزید اجاگر کیا۔ یہ نعرہ اس لحاظ سے بہت زیادہ قابل توجہ تھا کہ یہ دوسرے ملکوں کے تسلط کو قبول کرنے اور دوسروں سے وابستگی کی مکمل طور پر نفی کرتا تھا اور اس نے بین الاقوامی سطح پر زبردست اور بہت ہی اہم اثرات مرتب کیے۔ اس کے علاوہ ان تین اشروں میں عالمی سطح پر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ بظاہر ناقابل تصور اور ناممکن نظر آنے والا یہ نعرہ ایک ممکن بات میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اسی طرح اسلامی جمہوریہ ایران اسی نعرے کی بنیاد پر بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں کامیاب ہوا اور ایک ایسے مقام تک پہنچ گیا کہ اس وقت علاقائی سطح پر اور عالم اسلام میں ایک مؤثر کردار کے حامل ملک کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے اور علاقائی اور عالمی سطح پر اس کے موقف کو اہمیت دی جاتی ہے اور اسے تسلیم بھی کیا جاتا ہے۔
نقش آفرین هست مطرح هست۔
جب میں نے ڈاکٹر آہنی کی باتیں سنی تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ایران کی ڈپلومیٹک یا سفارتی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے اصلی کام کب سے شروع ہوا اور ایران کی ڈپلومیسی یا سفارتکاری کی گنجائش کتنی تھی اور کتنی ہے۔
اگر ہم اس سوال کا اچھی طرح سے جواب دینا چاہیں تو میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان تین اشروں خصوصاً اسلامی انقلاب کے آغاز میں ایران کے سامنے کس طرح کے حالات تھے۔ یہ جاننے کے بعد ہی ہم ایران کی ڈپلومیسی کی صلاحیت اور گنجائش کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی اہمیت کا ادراک کر سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ اس نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہی اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف طرح طرح کی سازشیں ہوئیں، پابندیاں لگائی گئیں اور مسائل کھڑے کیے گئے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ امریکیوں نے ایران میں کتنی مداخلت کی، دیگر بڑی طاقتوں نے کتنی مداخلت کی، حکومت گرانے کے لیے قومی جذبات بھڑکانے کی جو کوششیں کی گئیں، یہاں تک کہ فوجی بغاوت کرانے کی سازش کی گئی، اقتصادی بائیکاٹ، فوجی بائیکاٹ، مختلف پہلوؤں کے ساتھ انسانی حقوق کے نام پر وسیع پیمانے پر کیے جانے والے سیاسی و تشہیراتی حملے اور حالیہ برسوں میں ایٹمی مسئلہ اور اسی قسم کے مختلف مسائل پیش کیے جاتے تھے تاکہ اسلامی جمہوریہ ایران پر دباؤ ڈالا جا سکے اور اس ملک کو دنیا میں ایک الگ تھلگ ملک کی حیثیت سے پہچانوایا جائے اور اس انقلاب کو برآمد کرنے کے نعرے کو عملی جامع نہ پہننے دیا جائے اور اسلامی جمہوریہ ایران کو عالمی سطح پر ایک آئیڈیل میں تبدیل ہونے سے روکا جائے۔ اس سلسلے میں ہم پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا، سیاسی میدان میں، اقتصادی میدان میں، یہاں تک کہ ثقافتی میدان میں بھی ہم پر یلغار کی گئی، بہت سے امور میں رکاوٹ ڈالی گئی، یہاں تک کہ ایران کو دباؤ میں لانے کے لیے بہت سی اشیاء ایران کو برآمد کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ ان تمام مسائل اور مشکلات کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے آپ کو موجودہ مرحلے تک پہنچا دیا ہے اور میرے خیال میں اس کے لیے کچھ بنیادی باتوں کی ضرورت تھی، جیسے ایرانی قوم کا ایمان، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت اور اس کے بعد ملک کی ہدایت، بلکہ در حقیقت خارجہ پالیسی کی ہدایت کے سلسلے میں آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای کی دانشمندانہ رہبری، لوگوں کے صبر و تحمل کی اعلیٰ سطح، اظہار شجاعت اور بہادری وغیرہ جیسے عناصر کے ساتھ ایران کی ڈپلومیسی کے کردار کو دیکھنا چاہیے۔ بہرحال کسی بھی ملک کے باہر اس ملک کی ڈپلومیسی ہی مؤثر کردار کی حامل ہوتی ہے اور اس ملک کی پوزیشن کی صحیح عکاسی کرتی ہے، اسی کے ساتھ اس ملک کے کردار کو عالمی سطح پر صحیح انداز میں پیش کرتی ہے۔ بنابراین یہ بات پوری طرح سے ناقابل انکار ہے کہ تمام تر کمیوں اور نقائص کے باوجود، جو بہت ہی فطری بات ہے، مجموعی طور پر میدان عمل میں اسلامی جمہوریہ ایران کی ڈپلومیسی مضبوط اور کامیاب رہی ہے۔ یہاں تک کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمن بھی کبھی بھی اس ملک کی ڈپلومیسی کی صلاحیت کو نظر انداز نہیں کر سکے ہیں اور یہ بات ایران کی ڈپلومیسی کے انتہائی مثبت اور کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برسوں تک، خصوصاً پچھلے کچھ برسوں میں، امریکیوں نے اسلامی جمہوریہ ایران میں نظام کی تبدیلی کی پالیسی کو بڑے زور و شور سے آگے بڑھایا تھا، تاہم اب حقیقت ان پر عیاں ہو چکی ہے۔ اور ادھر ایک دو سال سے یہ بات بہت واضح طور پر نظر آنے لگی ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس قسم کی کوئی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اسلامی جمہوریہ ایران اور اسلامی جمہوریہ کا نظام عوامی خواہشات پر مبنی نظام ہے جسے عوام کی بھرپور پشت پناہی حاصل ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے نظام کی تبدیلی کی بحث کو ترک کر دیا ہے۔ یہ ملک کی ڈپلومیسی کی کامیابی کی ایک مثال ہو سکتی ہے کہ بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران کو دنیا میں الگ تھلگ ظاہر کرنے کی دشمن کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود اس وقت عالمی پلیٹ فارم پر بین الاقوامی تنظیموں میں، اقوام متحدہ میں، اسلامی کانفرنس تنظیم میں اور ناوابستہ تحریک میں اسلامی جمہوریہ ایران کی ایک حیثیت ہے، اور بہت ہی واضح ہے کہ جب اسلامی جمہوریہ ایران ان تنظیموں میں جاتا ہے اور اپنی بات کرتا ہے تو دوسرے کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوتی ہے، اس سے ملک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔
علیرغم انقلاب کے قائد اور انقلابی لوگوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ابتدائی برسوں میں عارضی حکومت کی پالیسیوں کے سبب نہ شرقی نہ غربی کا نعرہ خارجہ پالیسی میں ظاہر نہیں ہو پایا۔ ابھی عارضی حکومت کی عمر 9 مہینے بھی نہیں ہو پائی تھی کہ تہران میں امریکہ کے سفارت خانے پر طلبہ نے قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کی ڈپلومیسی میں ایک عدیم المثال بحران پیدا ہو گیا، اور ایران کی عارضی حکومت کا استعفیٰ اس کا صرف ایک چھوٹا سا نتیجہ تھا۔ اسلامی انقلاب کو اسلامی ممالک کو برآمد کرنے کی انقلابیوں کی کوشش کے ساتھ یہ حادثہ اس بات کا باعث بنا کہ خارجہ پالیسی میں جدت عمل کا میدان وزارت خارجہ اور ڈپلومیسی کی مشینری سے انقلابی افراد کے ہاتھ میں آ جائے، جس کی وجہ سے اسلامی انقلاب کے دشمنوں نے خطرہ محسوس کیا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے راستے تلاش کرنے لگے۔
اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد شروع سے ہی اس نئے نظام کے خلاف جو انعد اور دشمنی پائی جاتی تھی، اس کے سبب اس نظام کے خلاف بہت زیادہ سازشیں کی گئیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ عراق کی باسی حکومت کو ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کے لیے بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی، جس کے بعد عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس طرح در حقیقت ایران پر یہ جنگ مسلط کر دی گئی۔ اس جنگ نے جو انتہائی سخت تھی اور 8 برسوں تک جاری رہی، ہمارے ملک کے سامنے بہت زیادہ مسائل اور مشکلات کھڑے کر دیے۔ اس جنگ کے سبب ایران کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس جنگ کے اثرات اب بھی سامنے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس زمانے میں اور ان حالات میں عراق کی باسی حکومت، اس کے پشت پناہ اور دنیا کی بڑی طاقتیں جو فوجی، مالی اور اقتصادی شعبوں میں عراق کی بھرپور حمایت کر رہی تھیں، ان کی کوشش یہ تھی کہ ایران پر اتنے سارے مسائل مسلط کرنے کے ساتھ ہی اسے جارح اور جنگ شروع کرنے والے فریق کی حیثیت سے دنیا میں متعارف کرایا جائے، اور یہ بات ملک کی ڈپلومیسی کے شعبے کے کاندھوں پر ایک سنگین ذمہ داری ڈالتی تھی کہ وہ دشمن کی ان کوششوں کو ناکام بنائے اور اسی کے ساتھ اس پورے معاملے کو اس مرحلے تک پہنچا دے کہ عالمی برادری صدام کو جارح اور جنگ شروع کرنے والے فریق کی حیثیت سے پہچان جائے اور اس کا اعتراف کر لے، تاکہ بعد میں تاوان جنگ وغیرہ کی بحث کی جا سکے۔ بہرحال ملک کے جابازوں کی جدوجہد اور ایرانی قوم کی فداکاریوں کے ساتھ ہی ایران کی ڈپلومیسی نے بھی بہت ہی اہم موقف اختیار کیے جو واقعی قابل تعریف ہیں، اور پوری دنیا کی توجہ ان کی جانب مبذول ہوئی۔ اسی کے ساتھ دشمنوں نے بین الاقوامی سطح پر بھی اسی قسم کی چالیں اور سازشیں تیار کر رکھی تھیں اور ان کے لیے بہت زیادہ رقم بھی خرچ کی تھی تاکہ فوجی کاروائی کے ساتھ ہی ہمیں سیاسی سطح پر بھی جارح ثابت کیا جا سکے۔ اسی تناظر میں مختلف ملکوں کے درمیان گفتگو، مذاکرات اور صلاح و مشورے ہو رہے تھے۔ اقوام متحدہ میں اور سلامتی کونسل کے بعض ارکان کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں اور قرارداد نمبر 598 کی تیاری کی جا رہی تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس قرارداد میں ایسی کوئی بھی شق ہو جو ایران کے مد نظر اور اس کے حق میں ہو۔ اس میں سب سے اہم بات علاقے کی سلامتی اور جنگ شروع کرنے والے یا جارے سے متعلق تھی۔ اس سلسلے میں ایران کی ڈپلومیسی نے بہت زیادہ کوششیں کی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے مختلف ممالک سے سیاسی اور سفارتی رابطے کیے اور یہ کوشش کی کہ اگر یہ قرارداد منظور ہی ہونی ہے تو اس میں کم از کم کچھ شقیں ایسی ضرور ہوں جو ایران کے نظریات کے قریب ہوں، اور اس میں ایران کی ڈپلومیسی بہت زیادہ کامیاب رہی۔
این قطعنامه که صادر شد بندهایی درش بود.
قرارداد نمبر 598 مسلط کردہ جنگ کے دوران منظور ہونے والی پہلی قرارداد نہیں تھی، بلکہ یہ آٹھویں قرارداد تھی۔ بڑی فطری سی بات ہے کہ جب ہمارے ملک کا کوئی حصہ دوسرے ملک کے فوجیوں کے قبضے میں ہو تو ہم کسی بھی قسم کے مذاکرات یا مصالحت کو قبول نہ کریں۔ بہرحال ہم پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا اور فوج و ڈپلومیسی کے شعبے میں ہمارے خلاف بہت زیادہ اقدامات کیے گئے، یہاں تک کہ ہمارے تمام مفادات کو ایک قرارداد میں سمیٹ دیا گیا۔ تاہم وہ قرارداد اس مرحلے تک پہنچ گئی کہ ہمارے لیے قابل قبول ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ شروع ہوا جو اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایران اور عراق کے درمیان مذاکرات کا تھا۔ اس مرحلے میں بھی ایران کے قومی مفادات کا تحفظ، جبکہ بدستور بہت سی بڑی طاقتیں عراق کی حمایت کر رہی تھیں، ایرانی ڈپلومیسی کے لیے انتہائی دشوار کام تھا۔ خوش قسمتی سے اس وقت کے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے، جن کے ذمے یہ سنگین ذمہ داری تھی، اپنے مشن کو احسن طریقے سے انجام دیا اور جنگ کے بعد کے حالات بھی اسلامی جمہوری ایران کے حق میں ہو گئے۔ عراقیوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ سرحدی لائنوں میں تبدیلی آ جائے اور اروند رود ندی ہماری مشترکہ سرحد نہ رہے۔ صدام نے سن 1975 کے الجزائر معاہدے کو بھی پھاڑ دیا تھا اور وہ ایک نئی سرحد بنانے کے چکر میں تھا، تاہم عراقی اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بہرحال یہ اسلامی جمہوری نظام کے لیے فوجی اور ڈپلومیسی کی سطح پر ایک افتخار آفری بات تھی۔
آخرکار جولائی سن 1988 کے تیسرے ہفتے میں ایران پر عراق کا دوبارہ حملہ ناکام ہو گیا اور فیصلہ کن جنگ میں عراقی فوج کی مدد کے لیے میدان میں آنے والے منافقین کے دہشت گرد گروہ کا قلعہ قمع کر دیا گیا، جس کے بعد عراق جنگ ختم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جولائی سن 1988 کو اسلامی جمہوریہ ایران کے ریڈیو سے قرارداد نمبر 598 کو قبول کرنے کی خبر اس طرح سے نشر ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل خیویر پیرس ڈیکویار کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس نے ان کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی ایک بار پھر تصدیق کرتے ہوئے اور ان کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات پر دلی اطمینان کے ساتھ اور عدل و انصاف کی بنیاد پر قیام امن کے لیے باضابطہ طور پر قرارداد نمبر 598 کو تسلیم کر لیا ہے۔
رسماً پذیرفته است.
امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس قرارداد کو تسلیم کرنے کے نتائج کے مد نظر اس سلسلے میں فرمایا تھا، اس قرارداد کو قبول کرنے کے بارے میں جو تمام افراد کے لیے اور خصوصاً میرے لیے یقینی طور پر بہت ہی تلخ اور ناگوار مسئلہ تھا، بات یہ ہے کہ کچھ دنوں قبل تک میں بھی دفاع کی روش اور جنگ کے دوران اعلان شدہ موقف پر حامی تھا اور نظام، ملک اور انقلاب کی مصلحت کو اسی کے نفاذ میں دیکھتا تھا، تاہم کچھ واقعات اور اسباب کی وجہ سے جن کے ذکر سے فی الحال میں گریز کر رہا ہوں اور خدا نے چاہا تو یہ چیزیں مستقبل میں واضح ہو جائیں گی اور ملک کے تمام اعلیٰ سیاسی اور فوجی عہدیداروں کی رائے کے مد نظر جن کی صداقت اور خلوص پر مجھے پورا یقین ہے، میں نے قرارداد اور جنگ بندی کو قبول کرنے سے اتفاق کر لیا ہے اور اس وقت میں اسے نظام اور انقلاب کے حق میں سمجھتا ہوں۔ خدا جانتا ہے کہ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا کہ ہم سب کو ہماری عزت اور اعتبار کو اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کی راہ میں قربان ہو جانا چاہیے تو میں کبھی بھی اس بات سے راضی نہ ہوتا اور موت اور شہادت میرے لیے زیادہ خوشگوار ہوتی۔